नबी के नुमाइंदे आए तुम्हारे पास, हमने कहा इधर आ जाओ, उन्होंने कहा इधर आ जाओ, उनके पास नहीं गया, हमारे पास आ गया, हमारे क्या कसूर है, तुमने खुद ये रास्ता इख्तियार किया। हाँ कहेंगे या अल्लाह इन्होंने हमें गुमराह किया, इनको डबल अजाब दे दो। अल्लाह फरमाएंगे गम न करो, दोनों को डबल अजाब मिलेगा। हर जानबी दूसरों के लिए अजियत का जरिया है, तकलीफ का जरिया है। तो दुनिया भी दोजख बनेगी, दुनिया की जिंदगी भी दोजख बनेगी, जानम बनेगी, लानतें होंगी, एक दूसरे को गिराएंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, एक दूसरे पर लानतें करेंगे। मालदारों का जज्बा होगा क्यों गरीबों का खून चूस। हाँ कुत्तों की लड़ाइयों पर लाखों लगाएंगे, गरीब को नवाला नहीं देगा। बड़े बड़े मकान बनाएंगे, बड़े बड़े इमारतें बनेंगी, एक इमारत पर एक मकान पर 10 खानदानों का 150 की रोजी लगेगी, उसको कोई परवाह नहीं, उसमें रह नहीं सकेगा, रहेगा तो 2 कमरों में 3 कमरों में, कुत्तों की लड़ाइयों पर लगाएगा मालदार, गरीब को नवाला नहीं देगा, ख्वाहिशात पर लगाएगा, शादियों पर लगाएगा, रिवाजों पर लगाएगा, इसराब पर लगाएगा, इसराब की जिंदगी होगी। और गरीब जान तड़पते रहेंगे, उनको कोई परवाह नहीं हो, कोई हमदर्दी नहीं हो, क्योंकि हैवान बन गए, तो जहन्नम की जिंदगी होगी, एक दूसरे से बेजार होंगे, फिर जलसे होंगे, जुलूस होंगे, नारे होंगे, उसको गिरा दो, उसको बिठा दो, उसको गिरा दो, उसको बिठा दो, न किसी के बिठाने से मसला हल होगा, न किसी से गिराने से मसला हल होगा। आसमानी निजाम को जमीन वाले नहीं बदल सकते, आसमानी निजाम तो आसमान वाला बदलेगा। इसलिए जिंदगी की 2 बुनियादें हैं, एक ईमान की बुनियाद है जिसमें अल्लाह साथ होते हैं, आसमानी निजाम साथ चलता है, हमारे मसाइल तो आसमानी निजाम से हल होंगे, और एक मादियत की बुनियाद है, मादियत की बुनियाद चीना जपटी है, वो न भाई करेगा न बाप करेगा, बाप को भी बेचेगा, भाई भाई को भी बेचेगा, कौम को भी बेचेगा, बरादरी को भी बेचेगा, उसको पैसा चाहिए, बरादरी नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए, बाप नहीं चाहिए, उसको पैसा चाहिए। बाजार में बैठाओ तो बाजार से फसाद, दफ्तर में बैठाओ दबे में फसाद। इसलिए मेरे मोहतरम भाई सबको, दीन हमारी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, मानने वालों की जरूरत है, न मानने वालों की जरूरत है, दीन को मिटा रहे उनकी भी जरूरत है, और इस इंसान को चूंकि अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, तो इस इंसान को अल्लाह जल शानो खत्म नहीं करेगा। दुनिया आखिरत बनाने के लिए बनाई है, आखिरत समझाने के लिए बनाई, जैसे दुनिया के हालात है आखिरत के भी हालात है। यहां की चीज तो सारी यही रह जाएगी, माल है, डिग्री है, होता है, मनसब है, यहां की हर चीज यही रह जाएगी। कब्र की रोशनी तो उसको मिलेगी जो दीन की जिंदगी गुजारे, कब्र की तंगी से वो बचेगा जो दीनी जिंदगी गुजारे। आज का साया दीन वाले को मिलेगा, हौज़े कौसर का पानी दीन वाले को मिलेगा, अमलनामा दाएं हाथ भी दीन वाले को मिलेगा, नबी की शफात दीन वाले को मिलेगी, सरात पर दीन वाला गुजरेगा, हमेशा की जन्नत दीन वाले को मिलेगी, हमेशा के जन्म से दीन वाला बचेगा। हमारी दुनिया और आखिर के सारे मसाइल का हल अल्लाह ने दीन में रखा है। दीनी जिंदगी होगी तो दुनिया और आखिर के मसाइल हल होंगे, दीनी जिंदगी नहीं होगी तो जहन्नम की जिंदगी होगी, दुनिया में भी जहन्नम आखिरत में भी जहन्नम। इसलिए मेरे मोहतरम भाई को ये दीन इंसानी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, मानने वालों की, न मानने वालों की, मिटाने वालों की, सबकी जरूरत है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये दीन चाहते हैं और कामिल दीन चाहते हैं। दीन इंसानियत की रूह है, कायनात की रूह है, कायनात दीन पर कायम है। जुज्वी दीन पर जुज्वी कामयाबी मिलेगी, खुली दीन पर खुली कामयाबी मिलेगी। अल्लाह के नजदीक दीन की बहुत बड़ी कदर है, सबसे ज्यादा कदरदान दीन का अल्लाह है, अल्लाह सुब्हान तआला इसका कदरदान है। दीन का आखिरी दर्जा जिससे कम दर्जा कोई नहीं, جزوی کامیابی کتنی ہے؟ جزوی کامیابی بھی اتنی ہے کہ سات زمین سات آسمان اس کا بدل نہیں بن سکتی. پوری روئے زمین پر 800 کروڑ انسانی آبادی ہے، 1000 کروڑ انسانی آبادی ہے، پوری روئے زمین میں ایک انسان ہے اللہ کو ماننے والا، اللہ کو پکارنے والا، اللہ کو کہنے والا، آخری درجے کے ایمان ہے، نافرمان ہے، اللہ کے احکامات توڑے ہوئے ہیں، نافرمان ہے، لیکن اللہ کو ماننے والا ہے، آخری درجے کے ایمان ہے. اور پورے روز زمین میں ایک ہے، اللہ اس کا اتنا قدردان ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا سات زمین سات آسمان کھڑے رہیں گے، ساری دنیا کے انسان کھاتے پیتے رہیں گے، سارے حکومتیں قائم رہیں گی، سارے بازار چمکتے رہیں گے ایک آدمی کے لیے. جس دن وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ جل شانہ حکم نافذ فرما دیں گے، سارے زمین آسمان کو لپیٹ لیں گے. اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ ہم سب کو لپیٹ لیں. نہ زمین چاہیے، نہ آسمان چاہیے، نہ سورج چاہیے، نہ ستارے چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کو لپیٹ. تو ادنا سے ادنا درجے کہ اللہ پاک کتنا قدردان ہے کہ اس کے لیے سارے انسان کھا رہے پی رہے. اب مرنے کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کروڑ ہاں کروڑ سال جہنم میں جلتا رہے گا، سب سے آخر میں نکالا جائے گا، پھر بھی اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے دی جائے گی. یہ جزوی کامیابی ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے. ساری دنیا کے کفار حسد کریں گے، کاش ہم بھی ایک دفعہ اللہ کو مان لیتے، ہم بھی اللہ کا نام لے لیتے. تو جو نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، وقت لگائے گا، لوگوں کو قرآن سکھائے گا، قرآن سیکھے گا، اس کا کتنا مقام ہوگا اللہ کے ہاں؟ سب سے زیادہ قدردان تو اللہ ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ دینی زندگی ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے. تو یہ دینی زندگی وجود میں کیسے آئے گی؟ اس کے لیے محنت ہے. دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے. اسباب کے ہمیشہ دو مرحلے، پہلا مرحلہ انسانوں کے ذمہ ہے، دوسرا مرحلہ اللہ کے ذمہ ہے، مختار کل اللہ ہے. کاشت بندے کے ذمہ ہے، فصل اللہ کے ذمہ ہے. ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے گندم کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے، فصل تو اللہ دے گا لیکن کاشتکار کی محنت کے بعد دے گا. ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے انسان کا ایک بورا نہیں بنا سکتے، اولاد تو اللہ دے گا لیکن شادی کے بعد دے گا. ہاں، دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا، دینی زندگی وجود تو نبی کی محنت سے آئے گی. اس لیے پہلا انسان جو اللہ نے پیدا کیا وہ نبی تھا. نبی کی محنت سے زندگی، دینی زندگی وجود میں آتی ہے. ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے محنت کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے دین کو زندہ کیا. نبی آیا، نبی نے محنت کی، دین موجود نہیں تھا، نبی آیا، نبی نے محنت کی. دیکھو ہر نبی جو آیا ہے ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے. نبی ہمیشہ ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے. نبی کے محنت کے ہمیشہ دو مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا، تیار کرنا. لوگ نبی کی تکذیب کرتے ہیں، لوگ نبی کو تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، لوگ نبی سے بھاگتے رہتے ہیں، نبی پیچھے پھرتا رہتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ان کی اذیتوں کو برداشت کرتا رہتا ہے. اب پھر تنہائی میں ہاتھ پھیلا کر کے، جھولی پھیلا کر کے اللہ سے ان کو اپنی جھولی میں مانگتا رہتا ہے کہ اللہ ان کو میری جھولی میں ڈال، جن جن نے مجھے اذیتیں دی سب کو میری جھولی میں ڈال. یہ نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ ہے جو تمام انبیاء نے کیا ہے, اور اس مرحلے کا نام تبلیغ ہے. جب لوگ تیار ہو گئے, آمادہ ہو گئے, پھر دوسرا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں نبی درمیان میں بیٹھا ہے. ہاں, لوگ اس کے گرد جمع ہے, نبی کی تصدیق کرتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں, نبی کی بات کو سنتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. اس مرحلے کا نام تعلیم ہے, تربیت ہے, تزکیہ ہے. حادثہ امت کے ساتھ یہ پیش آیا کہ عرصے سے, صدیوں سے نبوت کی محنت کا پہلا مرحلہ امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تبلیغ ہاتھ سے نکل چکی ہے, اور اگلی مشکل یہ ہے کہ امت ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ تبلیغ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. پہلے مرحلے کا نام دوسرے پر رکھا ہوا ہے. بے طلب امت کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا, بے طلب امت کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا. انسانی آبادی دو حصے تو امت دعوت ہے جو کلمے ہی سے معروف ہے, اور پھر ایک حصہ جو رہ گیا 230-235 فول انسانی آبادی, اس میں طلب والے کتنے ہیں؟ ایک فیصد بھی نہیں بنتے. کتنے بے طلب, بے طلب کو ہم نے اپنا باطل نے اس بے طلب کو اپنے سینے سے لگایا, جیت کے نقشوں کی مٹانے پہ لگا دیا. پوری دنیا میں جاؤ, باطل کے گریبان تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچے گا. لاکھوں مسلمانوں کے لاشوں پر گزرنا پڑے گا. یہ حادثہ ہے جو امت کے ساتھ پیش آیا ہے کہ نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. بے طلب کے پیچھے پھرنا امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ نبی آیا, نبی نے محنت کی, محنت کے نتیجے میں اللہ نے دین کو وجود عطا فرمایا. نبی کو محنت کا موقع ملا, امت کو ہدایت کی قبولیت کا موقع ملا. ہدایت تو اللہ دے گا, لیکن نبی کی محنت کے بعد دے گا. نبی کی محنت سبب ہے. جب دورانیہ پورا ہو گیا تو پھر اللہ نے فیصلہ دیا. فیصلہ کا فیصلہ آیا. فیصلہ کیا آیا؟ نبی کا ساتھ دینے والوں کو اللہ نے زمین کا وارث بنا دیا, اور باطل کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا. جس نبی کا سنایا ہے یہ ضابطہ سمجھایا ہے, دین قائم ہو گیا, باطل ٹوٹ گیا, زمین پاک ہو گئی, اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلا دیا انعام دینے کے لیے. دنیا انعام کی جگہ نہیں ہے. ساری دنیا, سات زمین سات آسمان ایک سبحان اللہ کا بدلہ نہیں بن سکتے. نبی کو انعام دینے کے لیے اپنے پاس بلا لیا. جب نبی چلا گیا تو محنت ٹوٹ گئی. نبی محنت کا ذمہ دار ہوتا ہے, امت اس کی معاون ہوتی ہے. نبی چلا گیا, محنت ٹوٹ گئی, دین میں خلل پڑ گیا. آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہوتے ہوتے جا کر پھر کفر میں, شرک میں ڈوب گئے. اللہ نے پھر نبی بھیجا. اب یہ اکرام علیہ پر یہ سلسلہ اللہ نے اس کے یہ ضابطہ سمجھایا کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی, پھر دین وجود میں آئے گا, پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا. اللہ دین والوں کو غالب کرے گا, اور مقابلے پر آنے والوں کو اللہ توڑے گا. نوح علیہ السلام کو سنایا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو سنایا ہے, یا موسیٰ علیہ السلام کو سنایا ہے, یا لوط علیہ السلام کو سنایا ہے, شعیب علیہ السلام, یہ ضابطہ سمجھایا ہے کہ ضابطہ ہے. پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی, پھر دین وجود میں آئے گا. میرے محترم بھائی کو قرآن کریم نے جو واقعات سنائے اس میں ضابطہ سمجھائے. اب یہ اکرام علیہ السلام کی جو واقعات ہے, اصل میں اقامت دین کی اس کی محنت اور جود ہے. ایک تو ضابطہ سمجھایا, اور دوسری چیز جو اللہ نے سمجھائی ہے وہ تو اللہ نے محنت کی خصوصیات سمجھائی ہے کہ ان خصوصیات کی بنیاد پر محنت ہوگی تو دین وجود میں آئے گا. اس میں سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلی خصوصیت दावत है, हर नबी ने दावत दी। मखलूक से अल्लाह की तरफ, बादी नक्शी से नबी के अमाल की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ, हर नबी ने दावत दी। लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं तुम्हारे पास आया हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है, अल्लाह ने मुझे दीन अता फरमाया है, जिंदगी गुजारने का तरीका सब बताया है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अपने हर सिफत पे बड़ा है, मुख्तार कुल है। अल्लाह की मान करके चलोगे तो अल्लाह राजी होगा, सात जमीन सात आसमान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उस अल्लाह को नाराज करोगे, सात जमीन सात आसमान पर कब्जा भी करोगे तो सात जमीन सात आसमान तुम्हें अल्लाह के पकड़ से नहीं बचा सकेंगे। ये तौहीद है, इसकी नबी दावत देता है। ए लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं तुम्हारे पास एक जिंदगी लेकर के आया हूं। हाँ, ईमान है, बादात है, अखलाक है, माशरत है, मामलात है, कजा है, काबिल जिंदगी है। नबी की तरतीब पर जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह राजी होगा, सात जमीन सात आसमान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। नबी की जिंदगी तुम्हारे हाथ से निकल गई तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, सात जमीन सात आसमान तुम्हें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकेंगे। ये रिसालत है। और ए लोगों, दुनिया की जिंदगी थोड़ी है, आरजी है, असल आखिरत है। सकरात के हालात, बरज़ख के हालात, क़यामत के हालात, हशर के हालात, बुदिसरात, जन्नत जहन्नम, तफसील से ये हालात बताते हैं। दुनिया से आखिरत की तरफ बुलाते हैं। ये हर नबी ने दावत दी, हर नबी की दावत दी। तो पहला अमल दावत है, मखलूक से अल्लाह की तरफ, मादी नक्शे से नबी के अमाल की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ, हर नबी ने दावत दी। और इसके लिए नबी फिरता रहता है, लोगों को समझाता रहता है, बताता रहता है। और दूसरी खसूसियत, हम यह इकरार इस्लाम का गश्त है, जैसे अभी अर्ज किया, हर नबी ने गश्त किया, लोगों के पीछे फिरा। हाँ, और अंबिया इकरार इस्लाम को मादी नक्शा नहीं दिया। अंबिया का सरमाया तो माइयत है, माइयत सिफात पर मौकूफ, मादी नक्शों पर मौकूफ नहीं है। नबी का सरमाया तो वो सिफात है जो माइयत के लिए है, इसलिए अंबिया इकरार इस्लाम को मादी नक्शे नहीं दिए। बेकस और बेबस भेजा है, फख्र फाके की हालत में भेजा है, मादी नक्शा नहीं दिया। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम, ऐसे फख्र फाके में भेजा, बेकसी बेबसी में भेजा। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे, जिंदगी का आखिरी दिन है, घर में खाने को कुछ नहीं। चिराग जलाने के लिए तेल नहीं। हमारे जान से पूछा गया कि इतना भी तेल नहीं, कहा अगर तेल होते तो हम चाट करके न जाते, हम तो भूख की हालत में थे। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से इस हाल में जा रहे, कोई साथ देने वाला नहीं, बेकसी बेकसी, दुनिया में आए साथ देने वाला कोई नहीं, सारे मुखालिफ। तो अंबिया की जिंदगी है बेकसी बेबसी, इसको बयान किया। अंबिया की दावत को बयान किया, उसके गश्त को बयान किया, बेकसी को बयान किया, अंबिया इकराम असलम की तकलीफों को बयान किया। अजियतें मिली है, तकलीफें मिली है, अंबिया इकराम असलम के सब्र को बयान किया है। नागवार हालात में अवामिर को पूरा करना यह सब्र है। नागवार हालात आए, सबसे ज्यादा नागवार हालात अंबिया पर आए। अल्लाह के रास्ते में नागवार हालात आते हैं जिस पर अल्लाह साथ देते हैं। अवामिर को पूरा करेंगे तो अल्लाह साथ देंगे। अंबिया इकराम असलम के शुक्र को बयान किया है। नबी मेहनत को न्यामत समझता है, मेहनत के जुज को न्यामत समझता है। जैसे हम माल से खुश होते हैं, माल मिल जाए, पैसा मिल जाए, ओहदा मिल जाए, हम खुश होते हैं। نبی جان لگانے پر اتنا خوش ہوتا ہے, تکلیفیں اٹھانے پر اتنا خوش ہوتا ہے, محنت کو نعمت سمجھتا ہے, محنت کے عجز کو نعمت سمجھتا ہے. اب یہ اکرام الاسلام کی نرمی کو بیان کیا ہے, نبی نرم ہوتا ہے, ہمدردی کو بیان کیا, نبی ہمدرد ہوتا ہے, ناصح ہوتا ہے, امانتداری کو بیان کیا, نبی امانتدار ہوتا ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کی بے غرضی کو بیان کیا, نبی بے غرض ہوتا ہے, کوئی مال نہیں چاہیے, کوئی عہدہ نہیں چاہیے, کوئی ملک نہیں چاہیے, میرا اجر تو اللہ دے گا, اس کو کوئی اجر نہیں چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان کیا, یہ وہ خصوصیات ہے جس کی بنیاد پر محنت ہوتی ہے. اگر یہ خصوصیات موجود ہو تو دین وجود میں آئے گا, اگر ان خصوصیات میں کمی ہوگی تو دین وجود میں نہیں آئے گا. تو اقامت دین کے لیے جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے محنت کی, اللہ نے اس کی تفصیل بتائی. انبیاء اکرام کے واقعات اصل میں اقامت دین کے لیے ان کی جود ہے. پھر نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ ان انبیاء کا کیا کرو, ان کا اتباع کرو. انبیاء کے اتباع کی چار شکلیں ہوتی ہیں, اتباع کی چار شکلیں. پہلی شکل یہ ہے کہ نبی کی زندگی بتا دے کہ اس طرح تو بھی زندگی گزار, کسی نبی کی زندگی کی تفصیل نہیں بتائے. ہاں, نبی کی عبادت بتا دی کہ نبی یوں عبادت کرتا تو تو بھی اس طرح عبادت کر. ہر نبی کامل عابد, لیکن کسی نبی کی عبادت کی تفصیل نہیں بتائی. نبی کی شریعت کے احکامات بتا دے کہ نبی یوں احکامات کی پابندی کرتے تو بھی ان احکامات کی پابندی کرو. شرائط تو سارے منسوخ کر دیے, تمام شرائط منسوخ کر دیے, یہاں تک اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اصلی تورات کو لے کر کے آئے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اس کو نجات نہیں ملے گی, چاہے اصلی تورات لے کر کے آئے. تو اتباع کس چیز میں مانگ رہا ہے؟ اقامت دین کے لیے جو جود ہے اس میں اتباع کرو. ہاں, انبیاء کرام علیہ السلام کے اتباع جود میں بتایا ہے. ایک جگہ راجہ شانو نے ایک رکو کے اندر مختصر رکو 18 نبیوں کا نام لے کر کے, 18 نبیوں کا نام لے کر کے تذکرہ کیا, رکو کے آخر میں بتایا کہ یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہ ہدایت پر ہیں, ان کا اتباع کرو. اتباع تو اس جود میں بتا رہے ہیں, جود جیسے انبیاء نے جود کا اسی طرح جود کرو. میرے محترم بھائی دوستو, گو نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اکیلے تھے, دین پر چلنے والا کوئی نہیں تھا, ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا, مالی نقشہ کوئی نہیں دیا, یتیم نادار بچہ جس کی نہ ماں زندہ ہے نہ باپ زندہ ہے, دادا بھی اٹھا لیا گیا, والدہ بھی اٹھا لی گئی, یتیم نادار بچہ, مادی کوئی نقشہ نہیں دیا, محنت دی قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین پہنچانے کے لیے, ایسی حالت میں اللہ نے بھیجا, کوئی ساتھ نہیں تھا. دین موجود نہیں, نبی علیہ السلام کو مادی نقشہ کوئی نہیں دیا, زندگی محفوظ ہے, دن بھی محفوظ ہے, رات بھی محفوظ ہے. جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے پورا دین زندہ تھا, پورا دین وجود میں آیا. تو بات آسان ہے, جہاں سے شروع کیا نبی علیہ السلام نے, کہاں سے شروع کیا, جہاں سے نبی علیہ السلام شروع کیا وہاں سے ہم بھی شروع کریں. جو نبی علیہ السلام کو نتیجہ ملا ہمیں بھی وہی نتیجہ ملے گا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ محنت متعین ہے, اس کی ترتیب متعین ہے. ہر اس زمانے میں کام محدود تھا, جلسے ہوتے تھے, کتنے جلسے ہوتے, 200 آدمی جمع ہو گئے, 500 آدمی جمع ہو گئے, جماعتیں محدود نکلتی تھی, کوئی سیروزہ لگاتا تھا, کوئی چلا لگاتا تھا, کوئی گشت پر آمادہ ہوتا تھا, کوئی جلسے میں آتا تھا, اجتماع میں آتا تھا, چار چار مہینے والے تو خال خال تھے, مولیا صاحب اس کے زمانے میں چار مہینے عام نہیں تھے, لیکن ایک ایک ذہن یہ بناتے تھے, چاہے وہ گشت میں جڑے, چاہے وہ اجتماع میں آئے, چاہے وہ اسے روزہ لگائے, چاہے وہ چلا لگائے, ذہن یہ بناتے تھے کہ دین امانت ہے, کامل دین امانت ہے, سارے انسانوں کی امانت ہے, آنے والی نسلوں کی امانت ہے. اس بنیاد پر امت کو اٹھا رہے تھے. تو اللہ نے کر دیا. کیا کیا اللہ نے؟ پوری امت متارک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آج کتنی دنیا میں جو جماعتیں پھر رہی ہیں, دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر جماعتیں نہیں. ہمارے اپنے ملک میں کتنے ملکوں کی جماعتیں آ رہی ہیں, کتنی جماعتیں موجود ہیں ابھی اس مجمع میں, کتنے ملکوں کی جماعتیں موجود, کتنے ملکوں کے لوگ موجود ہیں. جو استعداد اللہ نے مولیا صاحب اللہ علیہ کو دیا تھا, وہ استعداد ہر امتی کو اللہ نے دیا ہے. ہر امتی ذریعہ بن سکتا ہے. اس وقت مشکل یہ پیش آئی ہے میں بھائی, کل کو سامنے رکھ کر کے استعداد لگائیں گے تو اللہ اسی کو وجود عطا کرے گا. سب سے پہلے عزم ہے کہ دین امانت ہے, کامل دین امانت ہے, سارے دنیا کے انسانوں کی امانت ہے, آنے والی نسلوں کی امانت ہے. اس کو سامنے رکھ کر کے چلنا. اب مجھے کیا کرنا ہے, یہ بات کی بات ہے. پہلے امانت تو سمجھے, اس پر امت کو اٹھایا. تو سب سے پہلے عزم ہے, ارادہ ہے, نیت ہے. پورے دین کی ہر آدمی نیت کر سکتا ہے, پورے عالم کی نیت کر سکتا ہے, لیوان نسلوں کی نیت کر سکتا ہے. اور ترتیب آسان بتائی بھائی, امت کو ساتھ جوڑو, امت کو متحرک کرو, امت کو ساتھ جوڑو, ایک ایک مسلمان کو سمجھاؤ, ایک مسلمان کو بٹھاؤ, اس کو ماحول میں لا کر کے سمجھاؤ کہ تو مسلمان ہے, نبی اسلام کو امتی ہے. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ, حاجی عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ, ایک ایک مجلس میں پتہ نہیں کتنے مرتبہ فرماتے تھے ہم امتی ہے, ہم امتی ہے, ہم امتی ہے, پورے دن کے ذمہ دار ہے, پورے دن کی ذمہ دار. اس کا ذہن بنانا پڑے گا. انسان کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہے, بڑی استعداد رکھی ہے. ایک آدمی پوری امت کا ذریعہ بن سکتا ہے, پورے دین کا ذریعہ بن سکتا ہے, پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے ذمہ دار, پہلے استعداد دی, پھر مطالبہ کیا. جب اس بنیاد پر محنت کرے گا, اس بنیاد پر اٹھے گا, اپنی صلاحیتیں لگائے, تھوڑا لگائے, زیادہ لگائے, لیکن ذہن یہ ہو, عزم یہ ہو, ارادہ یہ ہو, اب جتنا بھی کرے گا اس کو کم سمجھے گا, جتنا بھی اپنے آپ کو لگائے گا, کھپائے گا اپنے آپ کو, اس کو کم سمجھے گا, اپنے آپ کو مجرم سمجھے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اب جب اس انداز سے جن محنت کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کے محنت کو قبول کرے گا. اس کے یہ جذبہ نبی کے جذبے کے ساتھ اس کی مشابہت اختیار کرے گا. ہاں, اماں جان نے عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ وہ حج سے زیادہ سخت نا پر گزری؟ کہ ہاں, وہ طائف کا تھا, طائف کا دن وہ حج سے بہت زیادہ سخت, کوئی ساتھ نہیں, دیر کسی بھی بچی, سرداروں کو دعوت دی, لوگوں کو دعوت دی, وہاں پر پھرے, مار کھائے, پتھر کھائے, مار مار کر کے نکالے گئے, دیر کسی کیا لگے. جب واپس ہوئے اطمینان ہوا تو وہاں پر دعا مانگی ہے, مشہور دعا ہے, شکایت نہیں کی, یا اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی کی, اپنے ضعف کی, اپنی تدبیر کی کمی کی. یہ تدبیر کی کمی کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ نبی بتا رہا ہے جس کی تدبیر کی تکمیل پر اللہ نے 128 مرتبہ مہر لگائی. میرے محبوب اپنے آپ کو الگ کرو گے؟ اس قسم کا جملہ اللہ نے قرآن کریم میں 128 مرتبہ دہرایا ہے. جس کی محنت کی تدبیر کی تکمیل پر اللہ نے 128 مرتبہ مور لگائی ہے, وہ نبی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا, وہ نبی کہتا ہے میں نے صحیح تدبیر نہیں, وہ نبی کہتا ہے کہ میں ضعیف ہوں. شکایت کسی کی نہیں کی, जब सब कुछ लगाएगा कुल को सामने रख करके करेगा तो अपने आप को मुजरिम समझेगा, उसको थोड़ा समझेगा, फिर जब तौबा करेगा अल्लाह से माफी मांगेगा उसकी तौबे की निस्बत मुनासिबत नबी अलैहिस्सलाम के तौबे के साथ होगी। अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह इसकी मेहनत को कबूल करेगा और इसकी मेहनत की तकमील का अल्लाह इंतजाम करेगा। जैसे नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत के तकमील का अल्लाह ने इंतजाम किया, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तो 3000 मुकदस में फैल गया, जज़ीरतुल अरब में फैल गया, आगे तो नहीं गया, आगे तो नबी अलैहिस्सलाम खुद निकले भी नहीं है, एक दफा निकले। अभी तो दिन तो कामिल हो गया लेकिन मेहनत तो अभी तक बाकी थी, सारी दुनिया पड़ी हुई थी। हाँ, अल्लाह की शान अल्लाह की अजीब जाबता है, जो दीन मौजूद था नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से जाते ही उस सारे लक्ष्यों को अल्लाह ने तोड़ दिया।
कोई किताब है
टुकड़े टुकड़े कर इर्तिदाद फैल गया, कबाइल में इर्तिदाद फैल गया, नबूवत के दावेदार पैदा हो गए। अस्वद अंसी ने नबूवत का दावा किया, एक इलाके पर कब्जा कर लिया। मुसलमा कज़ाब ने नबूवत का दावा किया, 40,000 के साथ हो गए, दो दफा सहाबे इकराम को शिकस्त, सैकड़ों सहाबे इकराम को शहीद किया। तलहा बिन खुवैलद सदी ने नबूवत का दावा किया, बहुत बड़ा मजमा साथ हो गया। लकीत बिन मालिक ने नबूवत का दावा किया, एक मैदान में उसके 10,000 आदमी कत्ल हो गए। एक औरत थी सजा बिन हारिस, उसने नबूवत का दावा किया, 10,000 आदमी उसके साथ हो गए। रोम का लश्कर मुतारिक होगा, कबाइल मुतारिक हो गए, तमाम कबाइल में इर्तिदाद फैल गया, ज़कात का इनकार लोगों ने कर दिया। जो सारा टुकड़े टुकड़े हो गया, मक्का माजमा मदीना और ताइफ के 3 इलाके रह गए, मदीने के 7 मील तक इर्तिदाद पहुंच गया। ये समझाना था, क़यामत तक आने वाले इंसानों को समझाना थी कि दीन की मेहनत की क्या बुनियाद है और जिहाद क्या है। ये नक्शा तो कई दफा टूटेगा, कई दफा बनेगा। तो सिद्दीक़ अकबर साहब ने क्या किया, पूरी उम्मत को मुतारिक किया, किसी को बैठे नहीं दिया, सबको निकाला। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरा मतलब को कि नबी अलैहिस्सलाम साहब जब दुनिया से जा रहे थे तो ये हाल बना, लेकिन उम्मत को इस जेन के साथ बनाया था कि पूरी उम्मत को तारीख थी, सब कुछ लगा रहे हैं। तो नबी की मेहनत तो नबी की तरतीब से आएगी। इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों को मेहनत में सबसे पहला कदम आजम है, इरादा है, पूरी दीन की नियत, पूरे आलम की नियत, आने वाले नस्लों की नियत। दीन अमानत है, पूरे आलम की अमानत है, आने वाले नस्लों की अमानत है, मेरे जिम्मे है। उम्मत को साथ जोड़ो, उम्मत को साथ जोड़ो, उम्मत को मुतारिक करो। हजम है, इरादा है, सबसे पहले हर आदमी कर सकता है, मर्द कर सकता है, औरत कर सकती है, गरीब कर सकता है, मालदार कर सकता है। तो मेहनत में पहला मरहला तो ये है, ये खत्म नबूवत का तकाजा है और खत्म नबूवत का जो अकीदा है कुरून औला के बाद यानी मबहम चला आ रहा है। जैसा खातिम अलंबिया है बस ठीक है, मैं तो ताजिर हूं, मैं तो जिम्मेदार हूं, मेरे जिम्मे क्या है, बस मैं तो यही, जैसा के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो जिम्मेदारी है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की नियामत है, पूरा दीन सामने, पूरा आलम सामने, आलिमान नस्ते सामने। अब क्या करना है ये तो बात की बात है, और ये खत्म नबूवत का तकाजा है। तो मेरे मोहतरम भाई सो पहला कदम तो ये आजम है, अब अमानत है, अमानत हमारे पास। अब अगली बात ये है कि भाई हमारे पास अमानत मौजूद है या हमारे हाथ से भी निकल चुका है, ये भी तो देखने की बात है। बाजार के दिन बाजार में है या अलमारी में है, कारखाने के दिन कारखाने में है या अलमारी में है, ہمارے گھروں کا دین ہمارے گھروں میں ہے یا الماری میں ہے؟ کچہری کے دن، اسپتال کے دن، تھانے کے دن وہاں پر ہے یا الماری میں ہے؟ ہمارے پاس کتنا بچا ہوا ہے؟ دو تہائی تو کفر میں ڈوبے ہوں. امت دعوت ہے، وہ اپنے ذمے کوئی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ کون اس کو اپنے ذمے سمجھ رہا ہے؟ ایک حصہ جو بچ گیا اس میں کلمہ، کتنے لوگ ہیں جو کلمہ نہیں جانتے؟ کروڑوں مسلمان ہیں کلمہ نہیں جانتے. اگر میں اس مجمع سے پوچھوں کہ آپ کو کتنے آدمی ملے ہیں جو کلمہ نہیں جانتے، تو اکثر ہاتھ کھڑا کریں گے کہ ہمیں ملے. پاکستان کے اندر کتنی جماعتیں پھر رہی ہیں، یہاں پر یہ حال ہے، تو ان ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ یورپی ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ افریقی ممالک کا کیا حال ہوگا جہاں لاکھوں لوگ کلمہ نہیں جانتے؟ کتنے فیصد نماز پڑھتے ہیں؟ ساری نمازیوں کو اکٹھا کرو، 5% نہیں بنے گی. ساری دنیا کے پوری امت کے اندر 5% نہیں بنے گی، 95% تو نماز پڑھتے ہی نہیں. اور جو نماز پڑھتے وہ نماز سیکھتے نہیں ہیں. 90% جو ہے جو غلط پڑھ رہے ہیں اور فساد کے حد تک غلط پڑھ رہے ہیں. کون اس کی فکر کرے گا؟ تو ہمارے پاس دین بچہ کتنا ہے؟ ایمان دعوی ایمان رہ گیا، قرآن دعوی ایمان مانتا نہیں ہے. عبادات بے جان رہے گی، تھوڑی رہ گئی. اخلاق، معاشرت، معاملات، قضا، یہ تو کہیں موجود ہی نہیں. اور یہ دین کا وہ حصہ ہے جو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ہے. حق تو حق والوں کی زندگی سے سمجھ میں آئے گا، حق والوں کے پاس حق ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. اب وہ امانت ہمارے پاس بچہ کتنا ہے؟ کو میرے محترم بھائی دوستوں کو، اتنا تھوڑا تو ہمارے پاس بچ گیا، اتنا سارا تو مٹ گیا، ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب جو بچہ ہوا ہے اس کی حفاظت لازمی ہے، اور جو بیٹا ہوا ہے اس کی اقامت لازمی ہے. بچہ ہوا تھوڑا ہے، بیٹا ہوا زیادہ ہے، اب قوت لگانے کی کیا ترتیب؟ فقہ ترجیحات کا علم ہے، بچے ہوئے دن کی حفاظت پر کتنی قوت لگانے کی، اور بیٹے ہوئے دن کی اقامت پر کتنی قوت لگانے کی. یہ دونوں نبی کے کام ہیں. اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ کیا بازار کا دین الماری سے بازار میں پہنچ جائے، کچہری کا دین الماری سے کچہری میں پہنچ جائے، کارخانے کا دین الماری سے کارخانے میں پہنچ جائے، ہمارے گھروں کا دین الماری سے ہمارے گھروں میں پہنچ جائے. ہمارا تو دین چاردیواری کے اندر بند ہے، اور ملک مال والوں کا محتاج ہے. ہمارا تو دین یرغمال ہے، مال والوں کے یہاں یرغمال ہے، چاردیواری کے اندر بند ہے. چاردیواری سے باہر دین کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. تمہارے پاس بچا کتنا ہے؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ ایک ہے دین کا کام کرنا، ٹھیک ہے دین کا کام کر رہا ہے، جو مسجد کی جھاڑو دے گا بخشش یقینی، میں مانتا ہوں، لیکن دین تو وجود میں نہیں آئے گا. باطل تو نہیں ٹوٹے گا، باطل نہیں ٹوٹے گا تو باطل کے سائے میں ہمیں چلنا پڑے گا. اور باطل کا سایہ تو ٹھنڈا سایہ نہیں ہے، وہ تو زہریلا دھواں ہے، جس کے زہریلے اثرات سے ہم بھی نہیں بچ سکیں گے. نبی کا تو عزم ہوتا ہے پورا دین کا، اور دین کی خاصیت ہے جب پورا دین وجود میں آئے گا اللہ باطل کو توڑ کے دکھائے گا، تو باطل کے سائے میں ہمیں چلنا پڑے گا. جتنے اجازت دے گا اور دین پر چلے گا، نہیں دے گا تو نہیں چلیں گے. مسجدوں کو بند کرو، ہم نے بند کر دیے. حرمین کو بند کرنا، بند کر دیے. 230 کروڑ مسلمان کچھ نہیں کر سکے، تو ہم اسی طرح چلنا ہوگا، پورے دین پر چل ہی نہیں سکتے. ایک دین کا کام کرنا، بھائی بخشش تو ہو جائے گی، لیکن دین تو وجود میں نہیں آئے گا. وہ تو کامل دین کی نیت ہو، پورے دین کو امانت سمجھے, پورے عالم کی امانت سمجھے, آنے والے نسلوں کی امانت سمجھے, اور امت کو ساتھ جوڑے, پوری امت کو متحرک کرے, اور امت ان قربانیوں پر آ جائے, ترتیب نبوت پر آ جائے, پھر تو جا کر کے اللہ باطل کو توڑے گا, دین کو وجود عطا کرے گا. ورنہ تو ہر آدمی اپنے آپ کو خوش ہوگا, بس ٹھیک ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں, کوشش تو ہو جائے گی, دین وجود میں نہیں آئے گا. اس کے لیے تو سب سے پہلے ختم نبوت کے تقاضے کو سامنے رکھنا, اور یہ دیکھنا کہ ہمارے ہاتھ اتنے, اس لیے ہماری جو اس وقت محنت ہے وہ تبلیغ نہیں ہے. بھائی تبلیغ تو لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے, تبلیغ کب شروع ہوگا؟ تبلیغ تو اس دن شروع ہوگا جب کامل دین لے کر کے مائیت الہیہ سمیت, جیسے صحابہ اکرام لے کے گئے تھے, دعا مانگتے تھے, فرشتے اترتے تھے, ہوائیں مسخر تھی, پانی مسخر تھا, آگ مسخر تھی, ہاں کامل دین لے کر کے دنیا میں پھرے, ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے, خود بھی ان کو اطمینان تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, باطل بھی دیکھتا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اس لیے میرے محترم بھائی کو محنت میں نبی کی ترتیب ہے, تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے محنت کہاں سے شروع کی؟ پہلے عزم ہے, ارادہ ہے, پھر اس کے بعد امت کو ساتھ جوڑو, امت کو ساتھ جوڑنا, امت کو متحرک کرنا, ہر ایک ذہن بنانا. استعداد اللہ نے بڑی رکھی ہے, ایک امتی پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے, اس کو ذہن پر لانا. یہی مشکل ہے کہ جو آدمی جتنے دین کا کام کر رہا ہے اسے زیادہ اپنے ذمہ نہیں سمجھتا, اسے زیادہ اپنے ذمہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ میں تو اتنا کر سکتا ہوں, اسے زیادہ میں نہیں کر سکتا ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, میں تو اتنا کر سکتا ہوں, اور یہ دلیل بنائے. حالانکہ ہر امتی کے اندر اللہ نے استعداد پہلے دیا, مطالبہ بعد میں کیا. پوری امت کو متحرک کرنے کا اللہ نے استعداد پہلے دیا, اس لیے پھر وہ پوری امت کو مطالبہ کیا, اور یہی مقصد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس لیے پورے دین کو سامنے رکھ کر محنت کرنا, مٹے ہوئے دین کی فکر کرنا. دیکھو اقامت دین پر کتنی قوت لگانے کی ضرورت ہے, حفاظت دین پر کتنی قوت لگانے کی ضرورت ہے, اور ترجیحات ہے دین میں, ترجیحات ہے جود میں بھی ترجیحات ہے, اور ترجیحات کا صحیح تعین یہ توقع ہے دین کے لحاظ سے بھی, جود کے لحاظ سے بھی. دیکھو ہماری جتنے بھی دینی شعبے یہ دینی شعبے امت کی ضرورت کے لیے بنی ہے, جتنے بھی دینی شعبے ہیں یہ امت کی ضرورت کے لیے بنی ہے. ہاں جتنا دین بچا ہوا ہے ان کی برکت سے بچا ہوا ہے, جو مٹ گیا وہ تو مٹ گیا, جو بچا ہوا ہے وہ ان شعبوں کی برکت سے بچا ہوا ہے, اور کوئی شعبہ دوسرے کا بدل نہیں بن سکتا. ہر شعبے کی اپنی اہمیت ہے اور ہر شعبے کی اپنی ضرورت ہے, یہ امت کی ضرورت کے لیے بنی ہے, اور یہ ایک دوسرے کی معاونت کے لیے بنی ہے. سارے شعبے ایک دوسرے کے معاون بنیں گے تو امت کو سنبھالیں گے, پھر تو امت کے رہبری بھی کر سکیں گے, امت کو سنبھال بھی سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی جو حادثہ ہے وہ یہ حادثہ پیش آیا میرے محترم بھائیوں دوستوں کو, حادثہ یہ پیش آیا کہ جو بھی شعبہ ہے اس کی تکمیل نہیں ہے. اب جس ضرورت کے لیے بنی ہے اس ضرورت کے لیے پورا نہیں ہے, اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. اور جتنے ہمارے دینی شعبے بنے ہیں یہ سارے دینی شعبے امت کی ضرورت کے لیے بنی ہیں, لیکن یہ شعبے موقوف ہے طلب والوں پر. بے طلب امت کو تو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا, باطل نے سینے سے لگا لیا, دین کے نقشوں کے مٹانے پہ لگا دیا, ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا. یہ سارے دینی شعبے موقوف ہیں طلب والوں کو, اور طلب والے محدود ہیں, تھوڑے ہیں. اور ہر شعبہ دین کی ضرورت کے لیے ناکافی ہے, جس ضرورت کے لیے بنی اس کے لیے ناکافی ہے. اب ان شعبوں کی تکمیل کی کوشش کریں گے تو چونکہ طلب امت, طلب والی امت وہ تو تھوڑے ہیں, ایک کی تکمیل کریں گے تو اعلی بے نفس ہو
اچھا خاصا ہوا ہے,
دوسرے سے کیش کہلانا پڑے. تو ایک شعبے کی تکمیل کریں گے دوسرے کا نقص پیدا ہو, وہ تو پورے ہوں گے نہیں. اس لیے جب تکمیل کی کوشش کی جائے گی دوسروں کو دیکھو یہ خالص سونا ہے, خالص سونا, طلب والے خالص سونا ہے. اب سونے کے برتن بنے ہوئے ہیں, اس کے زیورات بنے ہوئے ہیں, اور اس کے جو سکے بنے ہوئے ہیں, مختلف چیزیں سونے کی بنی ہوئی ہیں, اور ہر چیز جو ہے وہ قیمتی ہے. اس کے سونے کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ زیورات بناؤ گے تو برتنوں کو پگھلانا پڑے گا, کیونکہ سونا تو اور ہے نہیں. جو سکے ہیں ان کو پگھلا کر کے برتن بنیں گے, برتنوں کو پگھلا کر کے زیورات بنیں گے, زیورات کو پگھلا کر کے برتن بنیں گے یا سکے بنیں گے. تو سونے کی مقدار میں تو کم اضافہ نہیں ہوگا. یہی حال طلب والوں کا ہے, طلب امت خالص سونا ہے. ایک شعبے کی تکمیل کرو گے دوسرے سے نکالنا پڑے گا. تو حادثہ ہے میرے بھائی, امت کا یہ حادثہ ہے. اس لیے ہر شعبہ دوسرے سے معاونت کے بجائے ایک دوسرے سے خوف زدہ ہے. ہمارے شعبے ایک دوسرے سے معاونت کے بجائے ایک دوسرے سے خوف زدہ ہے. سمجھداری کی بات تو یہ ہے کہ دس من سونا ہے اس کو سونے کی کان پہ لگا دو, جو پہاڑوں کے حساب سے, بے طلب امت پر لگاؤ پہاڑوں کے حساب سے. دس من سونا لگا دو 500 ٹن سونا نکلے گا. بے طلب امت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں, یہ امت کا حادثہ ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے محترم, یہ نبی کی محنت, نبی علیہ السلام نے محنت کہاں سے شروع کی؟ سب سے پہلا مرحلہ تربیت کا ہے. نبی کی محنت میں پہلا مرحلہ تربیت ہے, اور تربیت کے 4 اعمال ہیں, اور ان اعمال کی پابندیوں سے وہ صفات پیدا ہوں گی جو مایت الہیہ کے لیے. اس لیے نبی علیہ السلام کی اگر سیرت اٹھا کر کے دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام کی محنت پہلا مرحلہ 13 سال یہ 4 اعمال تھے. جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو دعوت پہ ڈالتا, دعوت دو, مار کھاؤ, ہاتھ مت اٹھاؤ, مقابلہ مت کرو, شکایت بھی مت کرو, ہمدرد بن کے جاؤ, خیر خواہ بن کے جاؤ, بے غرض بن کر کے جاؤ, نرمی سے دعوت دو. ہاں, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا قومی حیثیت کا آدمی, اس کو بھی دعوت پہ ڈالا. فقیر آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا آدمی, اس کو بھی اسی دعوت پہ ڈالا. غلام بلال رضی اللہ عنہ, عمار رضی اللہ عنہ, اس کو بھی جو اسی پہ ڈالا, سب کو اسی دعوت پہ ڈالا, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی سب کو دعوت پہ ڈالا. دعوت دو, مار کھاؤ, ہاتھ مت اٹھاؤ, مقابلہ مت کرو, شکایت بھی مت کرو, ہمدرد بن کے جاؤ, خیر خواہ بن کے جاؤ, بے غرض بن کے جاؤ, نرمی سے دعوت دو, شفیق بن کے دعوت دو. بیت اللہ پر قبضہ تھا کفار کا, نبی علیہ السلام نے زاویہ بنایا, دار ارقم کو زاویہ بنایا. جو بھی کلمہ پڑھے دار ارقم لے کر کے آؤ, جو بھی کلمہ پڑھے دار ارقم لے کر کے آؤ, جو بھی کلمہ پڑھے دار ارقم لے کر کے آؤ. وہاں پر 3 اعمال تھی, قرآن کی تعلیم ہوتی تھی, ایمان کی مجلس ہوتی تھی, محنت کے مشورے ہوتے تھے, اور وہ بھی 24 گھنٹے آباد تھی. صدیق اکبر استاؤں کو کفار نے مارا, بے ہوش کر دیا, رات کو ہوش آئی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤ, کہ ابھی تو خطرہ ہے, لوگ پھر رہے, آخری رات کے انتظار کیا تو آخری رات میں کہاں لے کر گئے؟ دار ارقم لے کے گئے. دار ارقم نبی اعظم بھی موجود، صحابہ کرام بھی موجود، کیا کر رہے تھے؟ یہ تو سیرت سے ساری چیزیں نکالنی پڑے گی. اور تیسرا عمل، تہجد کی نماز فرض تھی، امر تھا ساری رات اللہ کو قرآن سناؤ یا کچھ کم کرو، یا آدھی رات، یا تھوڑے سے زیادہ، یا تھوڑے سے کم. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر صحابی کم از کم ایک تہائی رات اللہ کو کڑے ہو کر کے قرآن سناتے تھے. یہ تیسرا عمل ہے. اور چوتھا عمل، ہمدردی کی زندگی. ہر آدمی اپنی ضرورتوں کو قربان کرتا تھا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا. 13 سالہ زندگی میں ان جب تک امت ان اعمال میں سے نہیں گزرے گی، تربیت کے اعمال امت دین پر نہیں چل سکے. ان کی خاصیت ہے جب ان پابندیوں کے ساتھ ان اعمال کو کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ صفات پیدا ہوں گی، ایمان بنے گا، تقوی حاصل ہوگا، توکل حاصل ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا، ہاں احسان کا مرتبہ حاصل ہوگا. پھر جا کر کے امت دین پر چل سکے گی، پھر جو ہے پور کامل دین وجود میں آئے گا. جب تک امت ان اعمال میں سے نہیں گزرے گی نہیں چل سکتی. تو نبی علیہ السلام کی محنت کا پہلا مرحلہ یہ ہے. 13 سالہ زندگی اس پر گزری ہے، اور اس کو امت نے کیسے اڑا دیا؟ بڑی تکلیفیں دی، بڑی تکلیفیں دی، بڑی تکلیفوں دے کر کے روئیں گے، لیکن آگے کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں بنا. کچھ نہیں بنا کیا مطلب؟ 13 سال ضائع کرا دیا. اور یہ تربیت ہے، تربیت کے اعمال ہے، تربیت کا دورانیہ ہے. نبوت کی زندگی کا سب سے لمبا دورانیہ ہے جن میں یہی اعمال. اور پھر امت نے ان اعمال کو 3 صدیاں چلائی ہے. یہ جو خیر قرون ہے وہ تو محنت کی ترجیحات کی بنیادیں ہیں. ہاں ایک زمانہ تھا کہ دعوت غالب تھی، نقل و حرکت تھی. ہاں نبی اعظم کے زمانے میں تقریباً 100 کے قریب جماعتیں نکلی. جب نبی اعظم نے ہجرت کی، مسجد بنائی، مسجد کی ان اعمال کے مرکز بنائے، یہی اعمال شروع کر دیے. پھر جماعتیں بنائی، چھوٹی جماعتیں، بڑی جماعتیں، لمبی وقت کی جماعتیں، مختصر وقت کی جماعتیں. نبی علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے جماعت، اور صحابہ کرام کو بھیجا، بار بار بھیجا، مقاتلے بھی ہوئے، بغیر مقاتلوں کے بھی آئے. ان جماعتوں کے پھیلنے سے دین پھیلا. پھر حکم تھا کہ ان کو مدینہ لے کر کے آؤ. افراد آتے رہے، وفود آتے رہے، قافلے آتے رہے، مردوں کو مسجدوں میں بٹھاتے تھے، عورتوں کو گھروں میں سنبھالتے تھے. محنت بھی سکھائی جاتی تھی، دین بھی سکھایا جاتا تھا. پھر جب اطمینان ہو جاتا ان کو اپنے وطن روانہ کر دیتی. یہ محنت کا نقشہ تھا. پہلے مرحلے میں اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا کی. دوسرے مرحلے میں 3 خصوصیات تھی محنت کی. دوسرے مرحلے میں پہلی خصوصیت کیا؟ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ کمائی ایک تہائی پر آ گئی، خروج کے لیے الگ وقت، مسجد کے لیے الگ وقت، کمائی ایک تہائی پر آ گئی، اخراجات 5 گنا بڑھ گئے، مہاجرین آئے ان کو سنبھالنا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، نادار تھے ان پر خرچ کیا، مہمان آئے ان کو کھلایا، واپسی پر ان کو ہدیے دیے، فاقے پڑ گئے، پیٹ پر پتھر باندھنے لگے، 2-2 مہینے آگ نہیں جلی. دیکھو نبی اعظم کی محنت عرض کر رہا ہوں. اور خروج کا حال یہ تھا کہ ہر حال میں نکلو، ہر حال میں نکلنے والے بنے. شادی کا موقع ہے نکل گئے، میت پڑی ہوئی ہے نکل گئے، جنازہ ہے نکل گئے، گھر میں سنبھالنے والا کوئی نکل گئے، گرمی میں نکلے، سردی میں نکلے، بجائی کے موسم پہ نکلے، کٹائی کے موسم پہ نکلے، نادار ہے نکلے، مالدار ہے نکلے، ہر حال میں نکلنے والے موجود. اور مقصود کیا تھا؟ پہلے مرحلے میں اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا کی، دوسرے مرحلے میں اللہ کی غیبی مدد کا مشاہدہ کرایا، دکھا دیا. ہاں دعائیں مانگتے تھے، فرشتے اترتے تھے، حیوانات مسخر تھی، پانی مسخر تھا، آگ مسخر تھی، دکھا دیا، اطمینان دلا دیا کہ میں ساتھ ہوں. کفار نے بھی دیکھ لیا کہ واقعی اللہ ساتھ ہے. دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ آیا. تیسرے مرحلے میں کیا، اللہ نے باطل پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا، اللہ نے باطل پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. ہاں سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں آئے مار کھائی، ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے مار کھائی، بدل میں 313 کے مقابلے میں 1000 آئی. ایک ہی قوم ہے، باپ ایک طرف، بیٹا دوسری طرف، چچا ایک طرف، بھتیجا دوسری طرف، ماموں ایک طرف، بھانجا دوسری طرف. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، کفار کے پاس 200 گھوڑے تھے. مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، کفار کے پاس 700 اونٹ تھے. مسلمانوں کے پاس 6 زرے تھے، کفار کے پاس 600 زرے تھے. مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں، کفار میں سارے کے پاس تلواریں تھیں. اللہ نے کر کے دکھایا. خندق میں 10,000 جمع ہو گئے، بغیر لڑائی کے اللہ نے بگا دیا 1400 کے مقابلے میں. موتا میں 3,000 کے مقابلے میں 300,000 آئے مار کھائے. قادسیہ میں 10,000 کے مقابلے میں 3,500,000 آئے مار کھائے. ناون میں 20,000 کے مقابلے میں 3,500,000 آئے مار کھائے. یرموک میں 40,000 کے مقابلے میں 1,060,000 آئے مار کھائے. قرونی اولا میں اگر ہم جمع کریں تو بمشکل جو نا 2-3 لاکھ بنیں گے. کفار کے لشکروں کو جمع کریں تو 60-70 لاکھ سے کم نہیں بنتے. 20 سال کے اندر اندر آس پاس کی حکومتیں اللہ نے دین داخل کر، اور 100 سال کے اندر اندر اس زمانے کی پوری دنیا کی 3 حصے اللہ نے عثمانوں کے قدموں میں ڈال دیا. یہ ترتیب نبوت ہے. اس لیے میرے محترم بھائی کو، جب تک محنت ترتیب نبوت پر نہیں آئے گی ہم نہیں چل سکیں گے. تو پہلا مرحلہ تربیت کا ہے، دوسرا مرحلہ تبلیغ کا ہے. تبلیغ کیا ہے کہ کامل دین لے کر کے جاؤ، معیت الہیہ سمیت. باطل کا سرمایہ الگ ہے، ہمارا سرمایہ الگ ہے. باطل کا سرمایہ مادیت ہے، ہمارا سرمایہ مائیت ہے. کامل دین لے کر کے جاؤ. اس کے اندر کشش ہے، لوگ آئیں گے، دین قبول کریں گے، ملک کے ملک آئیں گے، فوج کے فوج آئیں گے. باطل جاگ جائے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، چال چلائے گا، نہیں روک سکیں گے، بے بس ہو جائے گا. اس مرحلے کا نام نصرت الہیہ ہے. پھر باطل مقابلے پر آئے گا، پھر مقابلہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، مقابلہ پھر اللہ کے ساتھ ہے. اللہ خود اس کو نمٹائے گا. یہ ترتیب نبوت ہے. اللہ نے باطل کے توڑنے کی 3 شکلیں بتائی. پہلی شکل، اللہ ہدایت کی آواز چلا دے گا، ایسی آواز چلا دے گا کہ ہدایت لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گا. جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اس کو اللہ نے ہدایت دی. ہاں جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ، صفان بن امیہ رضی اللہ عنہ، قسمیں کھائی تھی اللہ نے، ان کی ہدایت دی اور ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. ہاں ایسے اللہ نے ہدایت عام کر دی. تو اللہ جل شانہ نے ہدایت کو عام کر دیا، ہدایت کی آواز چلا دے گا. یونس علیہ السلام کی پوری امت کو اللہ نے اکٹھی ہدایت دی. ایسے اللہ ہوا چلا دے گا، عام ہدایت عام ہو جائے گی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ نے براہ راست کاروائی کی، کسی پر پتھر برسائے، کسی پر آگ برسائی، کسی پر زمین پلٹایا، کسی کو زمین میں دنسا دیا، کسی پر پانی چھوڑا، کسی پر ہوا بیچی. آج بھی کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور تیسری شکل یہ ہے میرے محترم دوستو بزرگو، کہ اللہ جل شانہ کمزور کے ذریعے سے قوت والے کو توڑ دیے. تا تالوت اور جالوت کا واقعہ اسی بنیاد پر سنا ہے کہ قوت والے کے مقابلے میں کمزور کو اللہ نے قوت عطا فرمائی اور باطل کو توڑ دیا. اور قرون اولا میں اللہ نے یہی کیا, سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں آئے مار کھائی, ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے مار کھائی, ملک کے ملک اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دیا. یہ ترتیب نبوت ہے. اس وقت جو ہم کر رہے ہیں میرے محترم, اس وقت تو ہم کر رہے ہیں, یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ تو نورانی قاعدہ ہے. ابھی تو بھرتی ہو رہی ہے اور بھرتی پہ سارے رو رہے ہیں, وہ تو سب کچھ لگانے کا مطالبہ ہے, تو بھرتی ہے, یہ تو نورانی قاعدہ ہے. الف با تا سا عین قاف یہ قرآن نہیں ہے, یہ تو نورانی قاعدہ ہے, لیکن قرآن کے لیے لازمی ہے, قرآن کے لیے لازمی ہے. اس مرحلے سے گزرے, ہمارا تربیت کا مرحلہ ہے, تربیت سے گزریں گے تب تو جا کر کے پھر تبلیغ شروع ہوگی. اس لیے میرے مطلب باطل کو تو اللہ توڑے گا, ہم نہیں توڑ سکتے. باطل کے توڑنے کے تین شرائط پر اللہ باطل کو توڑے گا, یاد رکھنا. پہلا یہ ہے کہ ایسا مجمع وجود میں آ جائے جس کی زندگی میں کامل دین ہو, تاکہ لوگوں کی حجت باقی نہ رہے, پھر اللہ باطل کو توڑے گا. ایسا مجمع ہو, بے شک ہزاروں کا مجمع ہو, جس کے جو ساری دنیا کو دین دکھا سکے, لوگوں کو دین کے سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے. کیوں تو بازار کا دین, کارخانے کا دین, ہمارے گھروں کا دین وہ لوگوں کو نظر آئے گا, ایمان تو نظر آتا نہیں, روزہ ہمارے پیٹ میں ہے, نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں, زکات مسلمان کو دیتے ہیں, جہاں حج ہے وہاں تو کافر کا داخلہ ہی منع ہے, اس کو تو بازار کا دین دکھانا پڑے گا, گھروں کا دین دکھانا پڑے گا, کارخانے کا دن دکھانا پڑے گا, جہاں ہماری روزگار ہے وہاں کا دن دکھانا پڑے گا, پھر تو جا کر کے دین پھیلے گا, وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. اس لیے یہ ہماری تربیت ہے, تبلیغ تو اس دن شروع ہوگی. تو باطل کو اللہ کب توڑے گا؟ جب کامل دین ہو. ہاں یہ بات الگ ہے, اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نے دین پیش نہ کیا تو کفار جو ہے نا معذور ہوں گے, اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان سے الگ مطالبہ ہے, کفار سے الگ مطالبہ ہے. مسلمان سے مطالبہ یہ کامل دین پیش کرو, اگر پیش نہیں کیا تو یہ مجرم ہے. اور کفار سے مطالبہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں عقل دیا ہے, سمجھ عطا کیا ہے, تو نے حق کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ 300 سال پہلے جہاز نہیں تھا, ریلوے نہیں تھا, ریل گاڑیاں نہیں تھی, موٹریں نہیں تھی, میں نے تمہیں عقل دیا, تو نے کہاں سے تلاش کیا؟ ایسے ہزاروں سال میں جو دین پر اللہ نے کامیابیاں دی ہے وہ تمہارے سامنے تھے, تم نے اس کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کفار کو بھی سزا ملے گی کہ تم نے حق تلاش کیوں نہیں کیا, اور مسلمان کے یہ جرم ہے کہ تم نے حق پیش کیوں نہیں کیا. تو پہلی وجہ پھر اللہ باطل کو توڑے گا, کامل دین وجود میں آئے گا پھر اللہ باطل کو توڑے گا. اور دوسری شرط, باطل کے پاس جتنے نقشے ہیں جب تک ان نقشوں کا یقین ہوگا اللہ باطل کو نہیں توڑے گا. اگر ہم نے پورا دین پیش نہ کیا, اللہ نے باطل کے توڑنے کا فیصلہ کر دیا, تو فرمایا تم پر بھی عذاب آئے گا. یہاں پر مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ تم پر بھی عذاب کی چھینٹیں پڑیں گی, اور اللہ کے عذاب کا ایک چھینٹا ہماری بربادی کے لیے کافی ہے. اس لیے فقہ کا اصول ہے کہ جب علت مشترک ہوتی ہے تو فیصلہ ایک ہوگا. اب وہ بھی نافرمان, تو بھی نافرمان, اللہ اس کو عذاب دے اور تمہیں چھوڑ دے. اور دوسری شرط, باطل کے پاس جتنے نقشے ہیں جب تک وہ نقشے تمہیں ٹھیکرے نظر نہ آئے, اور سارا باطل تمہیں فقیر ماز نظر نہ آئے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لنا مولا ولا مولا لکو, اس کے پاس تو کچھ نہیں, جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں. تو جب تک وہ ٹھیکرے نظر نہ آئے, سارا باطل فقیر ماز نظر نہ آئے. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جمع اللہ سے لینا سیکھے, اللہ کو منانا سیکھے, اللہ کا تعلق ہو, اللہ سے مانگنا ہو, اللہ کے سامنے رونا ہو, اللہ کا تعلق ہو, معیت کی صفات ہو, پھر تو جا کر باطل کے نقشے میں ٹھیکرے نظر آئیں گے. اور ان صفات کے بغیر میرے بھائی, ان صفات کے بغیر تو دین بھی دین نہیں بنے گا. ان کی صفات کے ساتھ بازار چلائیں گے تو بازار دین بنے گا, کارخانہ دین بنے گا. ہاں, تو اس لیے ان صفات کو حاصل کریں گے تو پھر باطل کی پرواہ نہیں ہوگی, پھر ٹھیکرے نظر آئیں گے, پھر باطل فقیر ماز نظر آئے گی. اگر باطل کے نقشوں کا یقین تھا اور اللہ نے باطل پہ ہاتھ ڈال دیا تو فرمایا ان کے نقشوں پر تم ایک دوسروں کو قتل کرو گے. قرون اولا میں جتنے ممالک فتح ہوئے, کسی کہیں بھی مال غنیمت پر کوئی جنگ ثابت نہیں کر سکتا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ باطل کے پاس, باطل کی ہدایت کے لیے بے چینی نہیں ہوگی تو اللہ باطل کو نہیں توڑے گا. جب تک باطل کی ہدایت کے لیے بے چین نہیں ہوں گے اللہ باطل کو نہیں توڑے. اس لیے میرے محترم بھائی, اس کو محنت ہے, محنت کو نئے جنوت پر لانا, ترتیب نبوت پر لانا. انبیاء نے کیسی محنت کی, نبی علیہ السلام نے کیسی محنت کی, تین صدیاں اس محنت پر گزری. کسی زمانے میں دعوت غالب تھا, کسی زمانے میں علم غالب تھا, کسی زمانے میں عبادت غالب رہی, اس کی اپنی ضرورتیں تھیں. یہ جو خیر قرون ہے یہ تو محنت کی ترجیحات کے لحاظ سے خیر قرون بنائے. ایک زمانہ تھا کہ نکلو 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 نکلو, نبی علیہ السلام کے زمانے میں سب کو نکالا, 100 جماعتیں بنائی, 100 جماعتیں نکلی 10 سال کے اندر. پھر صدیق اکبر صاحب کا زمانہ آیا, نکلو 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 نکلو, کسی کو بیٹھنے نہیں دیا. ایسا بھی دن آیا کہ مسجد نبی میں اذان دینے والا بالغ مرد نہ رہا, کئی لشکر نکالے. پہلے ارتداد کو روکنے کے لیے پورے مجمع کو نکالا, پھر اس کے بعد روم اور فارس پہ ہاتھ ڈالا, نکلو نکلو نکلو. اور پھر اس کے بعد ممالک فتح ہو گئے, آس پاس کے ممالک فتح ہو گئے, ان کو سنبھالنے کی ضرورت پیش آئی, ملک کے ملک آ گئے. اب سنبھالنے والا زیادہ سے زیادہ 4-5 لاکھ, اور اسلام میں آنے والے کروڑوں بن گئے. یمن, حبشہ, مصر, شام, عراق, دومت الجندل, اسرا کی پوری حکومت, اب یہ تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آ گئے. اب ہزاروں نے, لاکھوں نے ان کو کیسے سنبھالا, 3-4-5 لاکھ والوں نے کیسے سنبھالا, ان کو ارتداد سے بھی بچایا, ان کو دین بھی سکھایا. اس لیے غالب عمل ہے, علم رہا, چونکہ صحابہ کرام دنیا سے جا رہے تھے, بڑے بڑے ہلکے علم کے لگے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے, دعوت بھی موجود تھی لیکن علم غالب رہا. پھر ایسا بھی وقت آیا, مادی نقشے آ گئے, بڑے بڑے نقشے آ گئے, انہیں لوگوں کو متاثر کیا, ملک کے ملک آ گئے, بڑے بڑے نقشے آ گئے, مالی غنیمت آ گئی, زمینیں آ گئی, اس نے لوگوں کو متاثر کیا اور علم عام ہو گیا, مجاہدہ نہ رہا. جب مجاہدہ نہ رہا تو پھر عبادت کو غالب کیا گیا, عبادت غالب رہی. 3 صدیاں امت نے ان اعمال کو چلایا. اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا, پھر وراثت آ گئی. پھر معاملہ وراثت پر آ گیا, اجتماعیت ٹوٹ گئی. اس لیے میرے موضوع, یہ محنت ہے, محنت کا نقشہ ہے. جب تک ترتیب نبوت پر نہیں آئیں گے دین زندہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے موضوع, وہ پوری محنت کو سامنے رکھ کر کے اب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے. جو محنت کرے گا اس کے اندر خاصیت ہے کہ اللہ پاک ہدایت کی آواز چلائے گا, دین کی سمجھ عطا کرے گا, ہدایت کی آواز چلائے گا, روشنی ملے گی. ہاں, روشنی ملے گی, ہدایت کا نور ملے گا, اور اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. کسی کو ہزاروں کا, کسی کو لاکھوں کا, کسی کو ملکوں کا, کسی کو قوموں کا ذریعہ بنائے گا. اور میرے محترم دوستو بزرگو, جہاں تک نیت کریں گے, عزم کریں گے, اللہ اس کے اثرات ڈالیں گے, پورے عالم پر اثرات پڑیں گے, ہماری نیت کے اثرات پڑیں گے, محنت کے اثرات پڑیں گے, اللہ پاک سمجھ عطا کرے گا. ہاں, پورا دین کیسے زندہ ہوگا, اللہ مدد کرے گا, نصرت کرے گا, تربیت کرے گا. اجر انبیاء کرام سن کے پیمانے سے عطا کرے. نبیوں کا راستہ ہے, خاتم الانبیاء کی وراثت ہے, تو اللہ پاک اجر اسی لحاظ سے عطا کرے گا. اور اللہ جل شانہ ان کا حشر انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ کرے. www.tasqur'an.com